نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، الله تعالى شأنه هنا یہ دل جو ہمیں دیا ہے یہ اپنی محبت کے لیے دیا ہے، اپنی یاد کے لیے دیا ہے، یہ بندوں کی بدقسمتی ہے، یہ ان کی طرف سے سستی ہے، غفلت ہے کہ اس دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کی یاد کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے. یہ دل بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالی شانہ کی محبت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس سمجھ کا نصیب ہو جانا کہ یہ دل اللہ نے اپنی محبت کے لیے ہمیں دیا ہے، اس میں اللہ کی محبت پیدا کرنی چاہیے، اور میں انشاءاللہ آج سے اس کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤں گا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اب طریقہ اس کا کیا ہے وہ آئندہ آنے والی نشستوں میں انشاءاللہ بتلایا جائے گا، لیکن آج کم سے کم ہم یہ عزم تو کریں، یہ پکا ارادہ تو کریں کہ اللہ تعالی شانہ کی محبت سے اپنے دل کو منور کرنا، یہ آج سے میری زندگی کا مقصد ہوگا. اس کے لیے اگر مجھ سے کہا جائے کہ علم حاصل کرو تو میں علم حاصل کروں گا، اس کے لیے اگر مجھ سے کہا جائے کہ علماء کے پاس بیٹھو تو میں علماء کے پاس بیٹھوں گا، اس کے لیے مجھے اگر کہا جائے کہ مشائخ کی صحبت اختیار کرو تو میں مشائخ کی صحبت اختیار کروں گا، اس کے لیے اگر مجھے کہا جائے کہ ناجائز کاموں کو چھوڑ دو تو کتنا ہی کڑوا گھونٹ کیوں نہ پینا پڑے میں ناجائز کاموں کو چھوڑ دوں گا. اس کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ ناجائز کاموں سے بچنے کی تمام تر کوشش کے باوجود اگر ناجائز کام ہو جائے تو سچے دل سے توبہ کرو، اللہ کو مناؤ، اللہ کو راضی کرو، رو دھو، تو میں توبہ بھی کروں گا، استغفار بھی کروں گا، روؤں گا دھوؤں گا بھی، اور میرے اللہ کو منا کے چھوڑوں گا. آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، آج سے کچھ بھی مجھے کرنا پڑے، میری جتنی ناجائز آرزوئیں ہیں ان میں سے ہر آرزو کو توڑنا پڑے. میری آرزو بد نظری ہے، میری تمنا رہتی ہے کہ کسی حسینہ کو دیکھ لو، نہیں دیکھوں گا کتنا ہی مشکل کیوں نہ لگے. اور اس آرزو کو پامال کرنے کے لیے، اس آرزو کو خون کرنے کے لیے اگر شیخ کی رہنمائی میں مجھے مشکل سے مشکل کام بھی کرنا پڑے تو میں کروں گا. مقصد آج سے میرا یہ ہوگا کہ میرے دل میں میرے مولا کی محبت اتر جائے، مخلوق کی محبت نکل جائے اور خالق کی محبت اتر جائے. پھر اللہ کی محبت کی روشنی میں جتنی بھی محبتیں دل میں رہے اللہ کی خاطر ماں باپ سے محبت, اللہ کی خاطر اولاد سے محبت, اللہ کی خاطر بیوی سے محبت, اللہ کی خاطر شوہر سے محبت, اللہ کی خاطر چچاؤں سے محبت, پھوپھیوں سے محبت, ماموں سے محبت, تو جو محبت اللہ کی خاطر ہوگی وہ اللہ کی بنائی ہوئی حد میں ہوگی, تو وہ عشق مجازی نہیں بن سکے گی, ناجائز محبت نہیں بن سکے گی. ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, بغیر وضو کے پڑھے کیسے ہوگا؟ اللہ کی خاطر نماز پڑھے گا تو وضو کے ساتھ ہی پڑھے گا. اپنے ابا کے لیے پڑھے گا, مجھے تو نماز نہیں پڑھنی ہے لیکن نہیں پڑھوں گا تو ابا پیٹیں گے, ابا پکڑ کریں گے, تو بغیر وضو کے پڑھ سکتا ہے. اپنے استاد کے لیے پڑھتا ہے کہ میں اگر نماز نہیں پڑھوں گا تو وہ مجھے پکڑیں گے کہ نماز میں کہاں تھا, تو بغیر وضو کے پڑھ سکتا ہے. اللہ کی خاطر نماز پڑھے گا تو بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتا, اللہ کی خاطر پڑھے گا تو بغیر اخلاص کے نہیں پڑھ سکتا. اس لیے اللہ کی خاطر جتنی محبتیں ہیں وہ شریعت کی حد سے باہر دل کو نہیں لے جاتی, اس لیے وہ ناجائز محبت نہیں ہے. بیوی سے محبت ہے مگر اللہ کی خاطر نہیں, یہ محبت ناجائز کام بھی کروا سکتی ہے. اپنی اولاد سے محبت ہے اللہ کی خاطر نہیں, اپنے نفس کی خاطر, یہ اولاد کی محبت ناجائز کام کروا سکتی ہے. ان الولد مبخلۃ مجبنۃ, حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ اولاد جو ہے اولاد یہ بخل کا ذریعہ بنتی ہے, یہ اولاد بزدلی کا ذریعہ بنتی ہے. ان الولد مبخلۃ, اولاد سے اگر محبت اللہ کی خاطر نہیں ہوگی تو خیال یہ آئے گا کہ اگر میں زکات دوں گا مال کم ہو جائے گا, میری اولاد کیا کرے گی میرے مرنے کے بعد؟ اس فقیر کی مدد کی, اس غریب کی مدد کی, ماں باپ کے حقوق کو ادا کیا, مالی حقوق, میری اولاد کا کیا ہوگا؟ میں بڑا بھائی ہوں, ابا کا انتقال ہو گیا, میراث تقسیم کرنی چاہیے, لیکن اگر میں نے میراث تقسیم کی تو میری اولاد کا کیا؟ تو اولاد کی وجہ سے بزدلی بھی آتی ہے اور اولاد کی وجہ سے بخل بھی آتا ہے. تو دیکھو اولاد کی محبت, اولاد کی محبت سبب بن رہی ہے ناجائز کاموں کی. انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارے اولاد, تمہاری اولاد اور تمہارے اموال, تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ فتنے کا باعث ہے, ایک آزمائش کی چیز ہے. کب؟ جبکہ نفس کے خاطر ہو. حد سے باہر چلے جاؤ گے شریعت مطہرہ کی مقررہ حدود, اور جب اسی اولاد سے اور اسی مال سے اللہ کی خاطر محبت ہوگی, اللہ نے مجھے اولاد دی ہے, میں اسے پالوں گا پوسوں گا تو میرا اللہ راضی ہوگا, پال پوس کر ان کی تربیت کروں گا تو یہ اولاد مجھے آخرت میں کام آئے گی. اللہ کے لیے محبت, مال 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 کو اللہ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل اللہ کہا ہے کہ اللہ کا فضل ہے. تو دیکھو اللہ نے مجھے اپنا فضل دیا ہے, میں اس کا صحیح استعمال کروں گا تو میری آخرت بنے گی, میرا اللہ راضی ہوگا. مال کو پسند تو کرتا ہے کہ خوب مال آئے میرے پاس آئے, اس لیے کہ اللہ کا فضل ہے اور میں اللہ کو راضی کرنے کے کاموں میں خرچ کروں. مال سے محبت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص بہت مالدار اور ساتھ میں اس کے پاس علم بھی ہے, تو مال بھی ہے اور علم بھی ہے. علم کی روشنی میں مال کو اپنی آخرت بنانے کے لیے خرچ کرتا ہے. اور دوسرے کے پاس علم ہے مال نہیں ہے, تو دل میں اسے حسرت ہوتی ہے کہ کاش کے میرے پاس بھی مال ہوتا. دیکھو مال کی محبت ہے کہ نہیں, کاش کے میرے پاس بھی مال ہوتا. لیکن یہ مال کی محبت اللہ کے لیے, تو یہ دل میں خیال لاتا ہے کہ اس کے پاس علم ہے مال بھی ہے, علم کی روشنی میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے, کاش کے میرے پاس بھی مال ہوتا تاکہ میں بھی اپنے علم کی روشنی میں اسی کی طرح خرچ کرتا. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ دونوں جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو دونوں اجر و ثواب میں برابر ہوں گے. دیکھو مال کی محبت نے اس کو اس مالدار کے برابر کر دیا. تو مال سے نفسانی محبت ہے کہ مال آئے تو میں بڑا ہو جاؤں گا, کہ بڑے سیٹھ صاحب ہیں, بہت بڑے سیٹھ صاحب. مال آئے گا تو سب سے بہتر گھر خریدوں گا تاکہ پورا شہر یہ کہے کہ ان کے پاس جیسا مکان ہے ایسا تو کسی کے پاس نہیں. خوب مال آئے میرے پاس, نفسانی محبت مال سے. خوب مال آئے تاکہ بہترین گاڑی ہو, لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں گے یہ گاڑی ایسی تو کسی کے پاس نہیں ہے, وزیر اعظم کے پاس بھی ایسی گاڑی نہیں تھی جیسی ان کے پاس ہے, اس لیے کہ یہ سیٹ صاحب وزیر اعظم سے بھی زیادہ مالدار ہو گئے. تو یاد رکھو یہ کتنا خطرناک ہے, نفسانی محبت. یہ آزمائش ہے, یہ آزمائش میں مبتلا ہو گیا, فتنے میں پڑ گیا. یہ بیہقی شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حلال طریقے سے مال کو کماتا ہے لیکن نفسانی محبت سے, اللہ کی محبت میں نہیں. صحابہ بھی کماتے تھے, عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بہت مالدار تھے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے. ایسے صحابہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک ایک ہزار, دو دو ہزار, تین تین ہزار غلام آزاد کیے ہیں. ان کو مال سے محبت تھی اللہ کی خاطر, تو وہ مال چاہتے تھے کہ اگر آئے تو اللہ کی خاطر میں خرچ کروں. اسی وجہ سے اگر مال ملتا نہیں تھا تو تکلیف نہیں ہوتی تھی, تو ٹھیک ہے ہماری نیت پر ہمیں اجر مل جائے گا. لیکن جن کی نیت نفسانی ہے کہ مال ہوگا تو میرا سٹیٹس بڑھ جائے گا, اب مال نہیں ہے تو سٹیٹس نہیں بڑھے گا, سٹیٹس نہیں بڑھے گا تو تکلیف ہوگی. نفسانی محبت کہ مال ملے گا تو بہترین گاڑی خریدوں گا, مال نہیں تو گاڑی نہیں خرید سکتا تو تکلیف ہائی ہائی کرتا رہتا ہے. تو بیہقی شریف کی روایت ہے کہ جو شخص مال کماتا ہے حلال طریقے سے, اور حلال طریقے سے کماتا ہے مگر مقصود صرف تکاثر ہے, الحکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تکاثر مال بڑھے. اور مال بڑھنے کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ جاہ اور باہ. تکاثر کا مقصد جاہ اور باہ. مال بڑھے گا تو سٹیٹس بڑھے گا, اور مال بڑھے گا تو اپنی ہر خواہش کو پوری کر سکوں گا. تو مال فی نفس ہی بری چیز نہیں ہے, دنیا کیا ہے؟ مال دنیا نہیں, حب جاہ اور حب مال دنیا ہے, حب جاہ اور حب باہ دنیا ہے. حب جاہ بڑا بننے کا شوق, سٹیٹس کا شوق, اور باہ خواہش کو پوری کرنے کا شوق. یہ ہے دنیا, مال دنیا نہیں. مال اگر دنیا ہوتا تو مال کو قرآن خیر کیوں کہتا, مال کو قرآن فضل کیوں کہتا؟ مال بری چیز نہیں ہے. مال کی مذمت تو اس لیے بیان کی گئی ہے, مال کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے, مال کی تعریف بھی کی گئی ہے. تو مال کی تعریف اس اعتبار سے کی گئی ہے کہ اگر اللہ کی خاطر مال کو جمع کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. یہ فائدے کی چیز ہے, یہ خیر ہے اور فضل ہے. اور اپنی نفسانیت کے لیے مال کو جمع کر رہا ہے اور کما رہا ہے تو پھر اس کی مذمت ہے. تو جاہ کی تکمیل جو ہے وہ ہوتی ہے مال سے, اور باہ کی تکمیل ہوتی ہے مال سے. مال نہیں ہے بیچارہ, اپنے دیہات سے نکل ہی نہیں پائے گا, اپنے جھونپڑے سے نکل ہی نہیں پائے گا, کیا شراب پیے گا بیچارہ, کیا زینا کرے گا, مال ہی نہیں ہے, کیا حرام چیزیں کھائے گا, کہاں ہالیڈے کے لیے جائے گا عیاشی کرنے کے لیے, مال ہی نہیں ہے. اور مال نہیں ہے, غریب آدمی بیچارہ ہر اعتبار سے شریف, لیکن بڑے بڑے عیاش اور گنڈے ٹائپ کے مالدار لوگ اس پر حکومت کرتے ہیں, اس لیے کہ بغیر مال کے آدمی بیچارہ مجبور ہوتا ہے. تو مال ہے تو جاہ کی تکمیل ہو سکتی ہے, مال ہے تو باہ کی تکمیل ہو سکتی ہے. مال نہیں تو نہ جاہ پوری کر سکتا ہے, نہ مال نہ باہ. اس لیے اس کی مذمت کی گئی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس سے دور رہو. اس لیے کہ اس وقت تو تمہاری نیت یہ ہے کہ مال اگر آ جائے تو میں اللہ کو راضی کروں گا, اللہ کے لیے خرچ کروں گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ مال آ جائے تو وہ جاہ کا کیڑا حرکت کرنے لگے اندر دماغ میں, وہ باہ کا کیڑا حرکت کرنے لگے اور مقصد تمہارا بدل جائے. اس لیے بہتر زہد ہے, اس لیے شریعت بار بار زہد کی ترغیب دیتی ہے. اور اس وجہ سے شریعت بار بار یہ کہتی ہے کہ دنیا سے دور رہو, مال سے دور رہو. ورنہ مال فی نفس ہی بری چیز نہیں ہے, مال سے تو انسان اپنی آخرت بناتا ہے. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد فرماتے تھے, یا طالب الدنیا لتبر ترکک الدنیا ابرو, یا طالب الدنیا, اے دنیا کو طلب کرنے والے, یہ دنیا کو جمع کرنے والے, یہ مال کو جمع کرنے والے, اس نیت سے کہ تو نیکی کرے گا, تیرا مال کو چھوڑ دینا زیادہ بڑی نیکی ہے. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ مال جمع کرے گا تو دو پاسبلٹیز ہو گئی, ہو سکتا ہے کہ آخرت کمائے, ہو سکتا ہے کہ دنیا کی طرف مائل ہو جائے. اور مال ہی نہیں ہوگا تو نہ رہے بانس نہ بجے بنسری, صبر شکر کر کے کسی طرح زندگی گزر جائے گی. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. یہ کتنی بڑی وعید ہے. ان میں سے بعضے وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا, اللہ سے اگریمنٹ کیا تھا. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ, کیا اگریمنٹ کیا تھا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک شخص ہے جس کے بارے میں یہ آیت اتری, یعنی یوں سمجھو کہ صحابی ظاہر میں صحابی, معاہدہ کیا. لئن آتانا من فضلہ, اگر اللہ تعالی چاہنو اپنے فضل سے مجھے مال دے گا, مالدار بنائے گا, تو میں کیا کروں گا؟ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, تو میں ضرور بھی ضرور خیرات کروں گا اور میں اتنی مال والی نیکیاں کماؤں گا کہ میں صالحین میں سے ہو جاؤں گا. اور وہ آتا تھا سالبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور کہتا تھا کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ مال میں برکت دے دے, اللہ مال میں برکت دے دے, اللہ مال میں برکت دے دے. علماء کے پاس بھی لوگ آتے ہیں دعا کرانے کے لیے, اور یہی رشوت دیتے ہیں وہ. اب دعا کرو, اگر اس پروجیکٹ میں ہماری کامیابی ہو گئی تو ہم مدرسے کو اتنا چندہ دے دیں گے. ارے بھائی, ہم مفت میں دعا کرتے ہیں, اس رشوت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے لیے دنیا کی بھی دعا کریں گے اور آخرت کی بھی کریں گے. آپ کو فکر دنیا کی ہے, ہمیں تمہاری آخرت کی فکر ہے. اور خاص طور پہ مدرسے میں اگر کوئی کام چل رہا ہو نا, اس وقت تو بڑی رشوت دیتے ہیں کہ یہ تمہارا پروجیکٹ تو انشاءاللہ پھر ہم ہی پورا کر دیں گے. وہ اہل مدرسہ کو, اہل علم کو بیچارے پہچانتے نہیں, وہ اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ ہم ایک ایک پیسے کے لیے جیسے گریڈی ہے تو یہ لوگ بھی گریڈی ہوں گے. یہ مدرسے کا کام ہمیں تھوڑا کرنا ہے, یہ تو اللہ کرتا ہے, یہ اللہ کی جگہ ہے, اللہ کرے گا. ہم تو اللہ کے نوکر ہیں. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے نوکر ہیں, اور نوکر کبھی بھی فائنانس کی فکر نہیں کرتا, فائنانس کی فکر مالک کرتا ہے. مالک نوکر سے یہ کہتا ہے کہ فلاں جگہ جا کر کے فلاں پراپرٹی کا تم سودا کر لو, تو نوکر یہ نہیں پوچھتا کہ جناب پیسے کہاں سے آئیں گے, وہ جا کر کے سودا کر لیتا ہے. اگر کوئی اس سے پوچھے کہ اتنا بڑا سودا, ایک ملین پاؤنڈ کا سودا کر رہے ہیں آپ, تو مجھے کیا فکر ہے, میں تو تنخواہ دے کر کے فارغ ہو جاتا ہوں, کرنے والا وہ ہے. تو اہل مدارس جو ہے وہ نوکر ہیں, وہ اپنی تنخواہ لے لیتے ہیں اللہ کی طرف سے ثواب جنت کی شکل میں, اس کی رضا کی شکل میں, اور جہاں تک پیسے دینا ہے وہ تو اس کا کام ہے. وہ اہل مدارس کے دل میں جب خیال ڈالتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ بجٹ طے کر چکا ہے. یہ سنت نبویہ ہے کہ اعلان کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ ایک پروجیکٹ ہے دین کا, جو حضرات اس میں دلچسپی لیتے ہیں, یہ سنت نبویہ ہے تاکہ لوگوں کو شرکت کا موقع ملے, لوگوں کو پتا چلے کہ ایک نیک کام ہے. تو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا ہو تو مت کیجیے, خرچ کرو, خرچ کرنے کا بڑا فائدہ ہوگا, اور خرچ کرو سوجھ بوجھ کے ساتھ, سوجھ بوجھ کے ساتھ. ایسے ہی نہیں کہ جہاں آپ کی تعریف ہوئی تو وہاں خرچ کر دیا, کسی کتاب میں رپورٹ میں آپ کا نام آ گیا تو آپ نے وہاں خرچ کر دیا, فوٹو چھپ گیا تو وہاں خرچ کر دیا, ان کے ادارے میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے نام کی تو تختی لگی ہوئی ہے کہ فلاں سیٹ صاحب نے یہ کمرہ بنوایا ہے, تو وہاں خرچ کر دیا. گئے تو چھوٹا سا جلسہ کر کے آپ کو سب کے سامنے پھولہار پہنا دیا, تو وہاں خرچ کر دیا. یہ کوئی خرچ کرنے کا طریقہ ہے؟ پھولہار کے لیے خرچ کر رہے ہیں جو 24 گھنٹے میں سوکھ جائے گا. اللہ کی جنت کے لیے خرچ کرو, اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو. اس طرح خرچ کرو کہ دائیں ہاتھ خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے. اللہ جل جلالہ وعمن وعلہ نے جب پہاڑوں کو پیدا کیا, پہاڑوں کو, تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ اتنی بڑی مخلوق تو نے پیدا کر دی, اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے, اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ تعالی شانہ نے کہا کہ ہاں لوہا اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے, لوہا میٹل, اس لیے کہ لوہا پہاڑ کو بھی کلیت کلیت کر ختم کر سکتا ہے. کب لوہے سے بھی کوئی زیادہ طاقتور چیز ہے؟ فرشتوں نے پوچھا. اللہ نے کہا کہ ہاں آگ, اس لیے کہ آگ اسے پگھلا دیتی ہے. آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ کہا کہ ہاں پانی, اس لیے کہ پانی آگ کو بجھا سکتی ہے. پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ ہاں ہوا, ہوا اتنے بڑے سمندر کو جب اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے تو سمندر کا پانی جہاں مرضی میں آئے نہیں جا سکتا, ہوا اس سے بھی زیادہ طاقتور. یہ اللہ ہوا سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ ہاں, میرا مومن بندہ جب اس طرح میرے راستے میں خیرات کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کرے تو بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے, یہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے. آسمان سے نصرتیں اترتی ہے, اور ایسی نصرت اترتی ہے, ایسی نصرت اترتی ہے کہ صدقے کے ذریعے بلائیں ٹلتی ہے, دنیاوی بلائیں. باقرو بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها, باقرو بالصدقہ, جلدی جلدی صدقہ دو, جلدی جلدی صدقہ, اس لیے کہ بلائیں صدقے سے گزر نہیں سکتی. آپ نے, آپ کی طرف بلا آ رہی ہے اور آپ نے صدقہ نکال دیا, اب یہ صدقہ دیوار بن جائے گی. اس صدقے میں اتنی طاقت ہے, اتنی طاقت ہے کہ رب العالمین اور احکم الحاکمین کے غصے کو بجھا دیتی ہے. خیرات میں اتنی طاقت ہے, صدقے میں اتنی طاقت ہے کہ بجھا دیتا ہے. ان صدقات لتطفئ غضب الرب, حق تعالی شانہ کے غصے کو یہ ٹھنڈا کر دیتا ہے, بجھا دیتا ہے صدقہ. اور اس میں اتنی طاقت ہے, اتنی طاقت ہے کہ عین موت کے وقت جب شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا سوئے خاتمے کے لیے, تو صدقے کی برکت سے سوئے خاتمہ سے بچ کر حسن خاتمہ کے ساتھ دنیا سے جائے گا. لیکن صحیح طریقے سے کرے, صحیح جگہ پر خرچ کرے. لیکن آج کل نہیں, شرما شرمی میں خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنا تو نہیں چاہتے لیکن اب یہی آ گئے تو کیا کرے ان کا چہرہ دیکھ کر کے. تو اور چندہ لینے والے بھی یہ غلطی کرتے ہیں, چندہ لینے والے بھی, اللہ معاف کرے, چندہ لینے والے بھی, ان کے پاس جانا ہے تو فلاں کو لے جاؤ, ان کا پریشر پڑے گا, ان کا پریشر پڑے گا. ایسا گندا مال لے کر کیا کریں گے آپ مدرسے میں, ایسا گندا مال لے کر مسجد میں کیا کریں گے آپ کہ ایک شخص پر پریشر ڈال کر اس کی مرضی کے خلاف آپ چندہ لے رہے ہیں. پھر شکوا ہوتا ہے کہ مدارس کے آج وہ فوائد کیوں نظر نہیں آ رہے جو ایک زمانے میں آتے تھے. پھر شکوا کرتے ہیں کہ مسجدوں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں, اختلافات کیوں ہوتے ہیں. ہمارا مزاج تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ان کے پاس ان کو نہیں لے جائیں گے, اس لیے ان کو لے جائیں گے تو یہ خوش دلی سے نہیں دے سکیں گے. ان کے پریشر کی وجہ سے, ان کے انفلوئنس کی وجہ سے پانچ کی جگہ پر دس دیں گے, ہمیں ایسا مال نہیں چاہیے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ, کسی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے. ایسے غیر حلال مال کو لیتے ہیں, وہ پچاس دے رہا ہے تو جبر کرتے ہیں کہ نہیں 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 ہم پچاس, ہم تو ایک سو کی امید لے کر آئے تھے, نہیں ہم تو اٹھیں گے نہیں جب تک ایک سو آپ نہ دیں. یہ سب چندے کے طریقے بدل گئے, جبر کر کر کے لینا. پھسلا کے دینا, قوت لسانی کو استعمال کرنا, ایسے ایسے جملے بولنا, ایسے ایسے کہ لوگوں کا دل پگھل جائے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر ایک صاحب نے چندہ کیا مسجد کی جائے نماز کے لیے, عورتوں میں بیان تھا ان کا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ بیان میں ان صاحب نے یہ کہا کہ میری ماں اور بہنوں چندہ دو, چندہ دو, مسجد کے لیے جائے نماز چاہیے, چندہ دو. اب عورتوں کا ویسے بھی دل نرم ہوتا ہے, چندہ دو. فرشتے مردوں کی نمازیں لے کر جب اللہ کے دربار میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا لے کر آئے, تو فرشتے کہیں گے کہ مردوں کی نمازیں لے کر آئے ہیں, لیکن جس جائے نماز پر انہوں نے نماز پڑھی ہے وہ عورتوں کی ہے. تو کہ اللہ بہت خوش ہو جائیں گے تم سے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مقرر صاحب, یہ چندہ کرنے والے صاحب عورتوں کے جذبات سے کھیل رہے تھے اور ان کو ایموشنل بنا کر ان سے پیسے لے رہے تھے. وہ دیکھنے کے لیے گئے کہ فرشتے اللہ کے یہاں جا کر کے ایسا کہیں گے کہ جائے نماز عورتوں کی تھی, دیکھنے کے لیے گئے وہ. چندہ بہت طاقتور چیز ہے, اللہ کے لیے دو اور وجوہ خیر میں دو, اچھی اچھی جگہوں پر دو اور چھپ کے چھپ کے دو, اور ضرورت پڑے تو اچھے لوگوں سے مشورہ کر کے دو, مشورہ کر کے دو. سیکھو یہ اللہ کے راستے میں خیرات کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنا پیسہ پراپرٹی میں ڈالنا. پراپرٹی میں, پراپرٹی میں آدمی ڈالتا ہے, شیئر کو خریدتا ہے, انویسٹ کرتا ہے. تو اللہ کے راستے میں چندہ دینا یہ آخرت کا انویسٹمنٹ ہے. تو میرے جیسا مولوی جو تجارت کے قاعدے قانون سے واقف نہ ہو, اگر اس کے پاس کہیں سے ایک ہزار پاؤنڈ آ گئے اور کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اسے انویسٹ کرو, تو کیا کرے گا؟ ایسے تاجر کو ڈھونڈے گا جس کے اوپر پورا بھروسہ ہے, اطمینان ہے, اور اس سے مشورہ کرے گا کہ ایک ہزار پاؤنڈ میں انویسٹمنٹ میں ڈالنا چاہتا ہوں, کہاں آپ کی کیا رائے ہے کہ نہیں؟ میں شیئر خریدنا چاہتا ہوں, کون سے شیئر آپ مجھے مشورہ دو. اور آنکھ بند کر کے کسی کی بات مانے گا نہیں, اس کی بات سننے کے بعد بھی خود بھی غور کرے گا کہ کہیں ایک ہزار ڈوب نہ جائے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ آخرت کا انویسٹمنٹ ہے. ایسی چیزوں میں آخرت کو جاننے والے لوگوں سے جا کر کے مشورہ کرو. اور دنیا میں اچھے لوگ ہمیشہ رہیں گے قیامت تک, ایسا کوئی ضروری تھوڑا ہے کہ آپ میرے پاس آ کر کے مجھ سے پوچھیں گے کہ میرے پاس 5,000 pounds ہے, آپ مجھے کوئی رستہ دکھاؤ تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اکیڈمی تو دے دو. میرا الحمدللہ ثم الحمدللہ معمول رہا ہے. اسلامک دعوی اکیڈمی کے قیام سے آج تک کہ میرے دوستوں میں سے اگر کسی نے میرے ہاتھ میں 100 pounds, 200 pounds, 300 pounds پکڑوائے اور مجھے یہ کہا کہ یہ آپ جہاں چاہے خرچ کریں, تو اکیڈمی کو کتنی ہی ضرورت کیوں نہیں تھی, میں نے اس کو اکیڈمی میں خرچ نہیں کیا. اس لیے کہ اگر اسے اکیڈمی میں خرچ کرنا ہوتا, وہ جانتا ہے اکیڈمی کی ضرورت کو, تو مجھے کہتا ہو کہ اکیڈمی میں آپ خرچ کر دیجئے. یہ شبہ کا کام, میرا دل گوارا نہیں کرتا. حالانکہ مفتیوں سے پوچھے کہیں گے کہ آپ کر سکتے ہیں, انہوں نے کہہ دیا ہے. ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہی خیال ہو کہ اکیڈمی میں بہتر ہوگا تو یہ اکیڈمی میں کر دیں گے, ورنہ کہیں اور کر دیں گے. لیکن میں شبہ کا کام نہیں کرتا, یہ مجھے شبہ ہوتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ اس کی مراد اکیڈمی نہ ہو. ڈھونڈو اچھے لوگوں کو, مشورہ لو ان سے, مفتیوں سے, علماء سے, آپ کو جن پر اعتماد ہو, دیندار لوگوں سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مال جو ہے, مال یہ صرف سے ہی بری چیز نہیں ہے, لیکن ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں مال آیا تو کہیں کاٹ نہ دے, کہیں ڈنس نہ لے. ابھی تو مجھے بڑا بننے کا کوئی شوق نہیں, میں غریب آدمی ہوں, لیکن 1,000,000 ہاتھ میں آ گیا اور بدل گیا تو, اور ہوتا ہے ایسا, رہتا ہے. کل کا فقیر جو ہے ہاتھ میں پیسے آ جاتے ہیں تو سب پر حکومت کرنے لگتا ہے. ابھی مجھے سمپل لائف والا آدمی, دیہاتی آدمی بےچارا مشکل سے دال روٹی کھا کر گزارا کرتا ہے, تو خواب میں بھی وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں سورت جاؤں گا, میں بمبئی جاؤں گا, میں کراچی جاؤں گا, میں لاہور جاؤں گا, اپنے دیہات میں پڑا ہوا ہے. لیکن ہاتھ میں 1,000,000 pounds آ گئے تو اب سوچنے لگے گا. خطرہ ہے یہ, اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ نہ, بہتر یہ کہ احتیاط کرو. لیکن اگر کوئی مال کماتا ہے اور احتیاط سے رہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. مال سانپ کی طرح ہے, اگر سپیرا نہیں ہے تو اس کے لیے خطرہ, اور اگر سپیرا ہے تو اس کے لیے فائدہ. اسی سانپ سے وہ روزی کمائے گا, سپیرا ہے تو اسے ٹیم کر سکتا ہے. تو مال کو اگر ٹیم کر سکتا ہے اور مال ڈنگ نہیں مارتا آپ کو, تو یہ نعمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے کیا دعا فرماتے ہیں, اللہم احینی مسکینا, کہ اللہ میں مسکین ہونے کی حالت میں زندہ رہنا چاہتا ہوں, مجھے مسکین ہونے کی حالت میں زندہ رکھ. اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا, اور مسکین ہونے کی حالت میں مجھے موت دے. واحشرنی فی زمرت المساکین, اور قیامت کے دن مجھے مساکین کے ساتھ میرا حشر فرما. اور اپنی اولاد کے لیے کیا پسند فرماتے ہیں, سیدوں کے لیے, اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. یہ اپنی اولاد کے لیے دعا کر گئے کہ اے اللہ آل محمد کی روزی کو قدر کفاف بنانا, یعنی آل محمد کو, محمد کی اولاد کو, قیامت تک آنے والی سیدوں کی نسل کو اتنی روزی دینا جو ان کے لیے کافی ہو جائے, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا, بہت مت دینا. اور اپنی امت کے لیے آپ کی کیا چاہت تھی, مل فقر اخشا علیکم, مل فقر اخشا علیکم ولکن اخشا علیکم ان تبسط لکم الدنیا, مجھے فقر کا تم پر اندیشہ نہیں ہے, تم اگر فقیر رہو تو مجھے فکر نہیں, فکر مجھے تب ہے جب دنیا تم پر کھول دی جائے. دیکھو اپنی امت کے لیے بھی یہی چاہتے تھے, مل فقر اخشا علیکم ولکن اخشا علیکم ان تبسط لکم الدنیا کما بسطت لمن کان قبلکم, مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں دنیا تمہارے لیے اس طرح پھیلا نہ دی جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں کے لیے پھیلا دی گئی تھی, اور تم کو بہت وافر مقدار میں اللہ دنیا نہ دے دے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو بہت مقدار میں دی تھی. فتنافسوا کما تنافسوا, اور جب مال بڑھنے لگتا ہے تو پھر آپس میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے, پھر تم آپس میں مقابلہ کرنے لگو جیسا کہ انہوں نے مقابلہ کیا تھا. فتحلکتم کما ہلکتہم, پھر یہ دنیا تم کو ہلاک کر دے جیسے ان کو ہلاک کر دیا تھا. یہ مجھے ڈر ہے. تو شریح حد میں رہ کر بھائی مال کو کمانے کی کوشش کرو, اس لیے کہ یہ تو ضروری ہے, یہ تو ضروری ہے, یہ تو ضروری ہے رزق حلال, رزق حلال ڈھونڈنا. ایسے ہی لوگ بینیفٹس پر بیٹھے رہتے ہیں, یہ اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے. وہ اللہ کے ایک فرض حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں, خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور اگر وہ انٹائٹل نہیں ہے اور جھوٹ بول بول کر بیٹھے رہتے ہیں تو ان کے پیٹ میں حرام مال جا رہا ہے, ان کی اولاد کے پیٹ میں بھی حرام مال جا رہا ہے. آدمی کو محنت کرنا چاہیے. یہ بینیفٹ جو لیتے ہیں یہ سوال ہے, سوال یہ مہذب طریقے سے سوال ہے, مگر یہ بھکاری کی طرح ہے. جیسے بھکاری مانگتا ہے, آدمی عزت والا آدمی سوال کرنے کا کام نہیں کرتا. تو اپلیکیشن فارم بھرتے ہیں, یہ کیا ہے, یہ سوال نہیں ہے تو اور کیا ہے. یہ مہذب طریقے سے سوال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص جنگل میں چلا جائے اور جنگل میں جا کر کے لکڑیاں کاٹے, لکڑیاں کاٹ کر اس کی گٹھڑی بنائے, گٹھڑی بنا کر اپنے سر پہ رکھ کر سب کے سامنے آئے. یہ بہت گھٹیا کام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, غریب لوگ کرتے تھے. اور مارکیٹ میں لا کر کے وہ اس گٹھڑی کو بیچے اور بیچ کر اس سے پیسے لے کر اپنے بیوی بچوں کو کھلائے. یہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اس کے نتیجے میں یا تو کچھ مل جائے یا ہو سکتا ہے کہ منع ہی کر دے. اپنی محنت سے کماؤ, محنت سے کماؤ. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کی محنت سے کھاتے تھے. ایسے اسلامی مملکت میں سلاطین گزرے ہیں, سلاطین بڑے بڑے سلاطین جنہوں نے بیت المال میں سے پیسہ نہیں لیا, وہ ٹوپی بن کر کے بیچ کر کے کماتے تھے اور اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے تھے. ایسے سلاطین گزرے ہیں. وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جو اپنی محنت سے کماتے ہیں, اور وہ اولاد بھی بہت خوش نصیب ہے کہ جن کے باپ کما کما کر خون پسینے کو ایک کر کے حلال روزی کما کر ان کے پیٹ میں ڈالتے ہیں. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ رزق حرام جب پیٹ میں جاتا ہے تو نیک اعمال کی توفیق اللہ سلب کر لیتے ہیں. اور غالب کا پھر شعر حضرت پڑھتے تھے, جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد, جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد, میں سب جانتا ہوں کہ اللہ کی فرما برداری اور زہد اختیار کرنے کا کیا ثواب ہے, پھر کرتا کیوں نہیں. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد, پر طبیعت ادھر نہیں جاتی, حرام کی وجہ سے طبیعت نہیں جاتی نیک عمل کی طرف. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ اس بات پر خوش ہے کہ کام پر نہیں جاتے لیکن فجر کی نماز میں آتے ہیں, آرام سے اشراق تک بیٹھے رہتے ہیں, تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں, پھر اشراق پڑھتے ہیں, اشراق پڑھ کر کے گھر جاتے ہیں, ناشتہ کر کے پھر اٹھ کر کے تلاوت میں لگ جاتے ہیں, چاشت پڑھتے ہیں, پورا دن عبادت میں لگے رہتے ہیں. اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم بڑے عبادت گزار ہیں, ہم دنیا میں نہیں ہیں, ہم فیکٹری میں نہیں جاتے, یہ ہم دنیا میں نہیں, ہم اللہ کر اللہ اللہ ہم مصلی والے لوگ ہیں. اور جھوٹ بول بول کر کے دستخط کر کے پیسے لیتے ہیں, جھوٹ بول کر, بیمار نہیں پھر بھی بیمار, نوکری ڈھونڈ نہیں رہے ہوتے پھر بھی بتاتے ہیں کہ ہم نوکری ڈھونڈ رہے ہیں. کتنے ڈاکٹر آ کر کے اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پیشنٹ جو پیچھے پڑ جاتے ہیں, نمازی ہیں اور دیندار ہیں, مگر ایک نہیں ہمیں سک نوٹ لکھ دو. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم کیسے سک نوٹ لکھیں, آپ بیمار نہیں ہیں, کہ وہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں. اگر ڈاکٹر بھی غلط سک نوٹ لکھے گا تو اس گناہ کے اندر شریک ہوگا. جو ڈاکٹر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سن لیں اس بات کو, آپ کو کسی کی رعایت نہیں کرنی چاہیے, آپ کو صرف اللہ کی پرواہ کرنی چاہیے, اپنی آخرت کی پرواہ کرنی چاہیے, چاہے کوئی ناراض ہوتا رہے. اور وہ لوگ بھی جو کام کرتے ہیں مگر کم پیسے بتا کر کے بینیفٹس لیتے ہیں, وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں, ان کے گھروں میں بھی ناجائز مال آ رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مال طلب و کسب الحلال فریضتم بعد الفریضت, حلال کی کمائی, حلال کی روزی گھر میں لانا, یہ بھی ایک فرض چیز ہے, اللہ نے فرض کیا ہے. اپنی محنت سے کمانا چاہیے, اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا چاہیے, ان کی ضرورتیں پوری کرنی چاہیے. اور اگر اللہ شریعت متحرہ کے قوانین کو توڑے بغیر موسلہ دار بارش کی طرف پیسے دیتا رہے یا اللہ کی دین ہے اسے صحیح راستوں میں خرچ کرو، اس سے اپنی آخرت بناؤ، جمع مت کرو، جمع مت کرو، اپنی ضرورت سے زائد جو کچھ ہے اس کے بارے میں ایسا ہی سوچو کہ میری ضرورت سے زائد اللہ نے مجھے کیوں دیا، اللہ تو بہت انصاف پسند ہے، میری ضرورت سے زائد کیوں دیا، ایسا لگتا ہے کہ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی ہے جس تک مجھے یہ پہنچانا ہے، ڈھونڈو، انڈیا معلوم کرو رشتے داروں میں، پاکستان بنگلہ دیش معلوم کرو اپنے رشتے داروں کے بارے میں، کوئی غریب تو نہیں، کسی کا آپریشن کی ضرورت تو نہیں، کیوں اچانک اتنی پروفٹ ہو گئی، ہر شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے بچوں کے ایجوکیشن، میری بچوں کی ضرورتیں، میری ضرورتیں، عمرہ، حج، ان سب کے اعتبار سے مجھے کتنی ضرورت ہے، زائد آئے وہ سمجھو کہ دوسرے کاموں کے لیے ہے، دوسروں کے لیے ہے، دینی کاموں کے لیے ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی کبھی مال برا نہیں، لیکن مال آتا ہے تو پھر وہ جاہ کا کیڑا حرکت کرنے لگتا ہے، مال آتا ہے تو خواہشات جنم لیتی ہے کہ اب تو میں بھی فلم دیکھ سکتا ہوں، اتنے پیسے میرے پاس آ گئے ہیں، میں بھی سنیما جا سکتا ہوں، میں بھی اب ٹی وی خرید سکتا ہوں، میں بھی لائسنس کے پیسے ادا کر سکتا ہوں، میرے پاس بھی پیسے آ گئے، اس لیے مال برا ہے کہ وہ دنیا تک، دنیا دنیا جا اور باہ۔ تو وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، لئن آتا نا، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم ضرور بھی ضرور خیرات کریں گے، اور خیرات کر کے وجوہ خیر میں ہم بہت نیک بن جائیں گے۔ اللہ فرماتے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، جب اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے تو انہوں نے اس پر بخل دیا، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور انہوں نے چہرہ پھیر لیا اعراض کرتے ہوئے۔ للہ تو بہت دور کی بات ہے، زکات ہی سے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکات کی وصول یابی کے لیے کسی کو بھیجا تو زکات ہی سے انکار کر دیا، کہتے تھے مسلمان اپنے آپ کو لیکن اندر سے مرتد ہو گئے۔ تو اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے، یہ دیکھو مال آیا تو ایسا ہوا، دعا کراتے تھے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ، دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم جس حال میں وہی حال تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن نہ، تو مال آیا، مال کے نتیجے میں حب جاہ کا اثر ہوا دل میں، مال رہے، بڑا رہوں، مجھ سے کون مال لینے کے لیے آئے، یہ میرا مال ہے۔ فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اللہ سے جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کی خلاف ورزی اور جو جھوٹ انہوں نے بولا تھا اس کے نتیجے میں اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ قیامت کی صبح تک یہ منافق رہے گا، دائرہ اسلام سے خارج۔ یہ آئے تو تیری پتا چلا، بڑی فکر میں پڑ گیا، منافق تھا کہ اب اگر میرے اوپر لیبل لگ گیا ہے غیر مسلم ہونے کا، مصیبتیں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ غلطی ہو گئی قبول کر لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نا اب تمہارا مال نہیں چاہیے، حضرت ابو بکر کے پاس آیا کہا کہ نا، حضرت عمر کے پاس آیا کہا کہ نا، تمہارا مال اللہ کے راستے میں قبول نہیں۔ قرآن کہہ چکا ہے کہ قیامت کی صبح تک یہ منافق ہے، اوپر سے کتنا ہی یہ روتا رہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نفسانی طریقے سے مال کمانا اور اللہ کی خاطر مال کمانا دونوں میں فرق ہے۔ تو نفسانی طریقے سے جو مال کماتا ہے، نفسانی طریقے سے، حلال طریقہ ہے، طریقہ حلال، جتنے وجوہ ہیں وہ سارے حلال ہے، کما رہا ہے، مگر کیا ہے؟ تکثر، تکثر۔ انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، تکاثر فی الاموال، یہ تکاثر جو ہے وہ تکبر کے لیے ہوتا ہے، بڑا بننے کے لیے کہ میرے پاس جتنا مال ہے اتنا کسی کے پاس نہیں، میرے پاس جتنی اولاد ہے اتنی کسی کے پاس نہیں۔ تو اللہ تعالی شانہ فرماتے کہ الحق متکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں اس تکاثر نے غفلت میں ڈال رکھا ہے, اور یہ غفلت میں تم رہو گے یہاں تک کہ قبرستان کی زیارت کرو گے, موت تک غفلت میں رہو گے. تو جو شخص مال کو حلال طریقے سے کماتا ہے تکثرن, یہ اپنا سٹیٹس بڑھانے کے لیے, دیکھو نیت بدل گئی, نہ نفسانی نیت ہو گئی, حد سے باہر نکل گیا. تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جا یوم القیامتی, جا اللہ یوم القیامتی وہو علیہ غضبان, یہ اللہ کے پاس قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اللہ اس پر بہت غصے ہوں گے. تو عرض کیا کر رہا ہوں بھائی, عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کی خاطر جب کوئی کسی چیز سے محبت کرتے تو حد سے باہر نہیں جائے گا, اور اللہ کی خاطر نہیں کسی اور مقصد سے کسی سے محبت کرے گا تو حد سے باہر چلا جائے گا, باہر چلا جائے گا. اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم یہ طے کر لیں کہ جو کچھ بھی کرنا پڑے اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے, اس کے لیے کسی کے سامنے چھوٹا بننا پڑے, کسی کے سامنے ادب سے بیٹھنا پڑے, کسی کی ڈانٹ برداشت کرنی پڑے, ذکر و اذکار کرنا پڑے, معاملات کی پابندی کرنی پڑے, اس کے لیے گناہوں سے بچنے کے لیے کڑوے کڑوے گھونٹ پینے پڑے, بڑی بڑی آرزویں قربان کرنی پڑے, آرزویں خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں, اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. یاد رکھو, یاد رکھو, جو باہی گناہوں سے نہیں روکتا, اپنی باہی خواہشات والی آرزوؤں کو نہیں روکتا, تو وہ پھر جاہی امراض میں مبتلا ہوتا ہے, ترقی کرتا ہے. جاہی مرض باہی مرض سے اوپر والا ہے, باہی مرض باہی زنا شراب نفس جس کو چاہتا ہے, یہ نچلے درجے کی چیزیں ہیں. باہی تکبر عجب ریا میں بڑا رہوں, یہ اوپر والا. جو اپنے نفس کو باہی امراض سے نہیں روکتا, یہ باہی امراض ترقی کرتے 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 جاہی امراض میں لے جائیں گے. اب جاہی امراض میں جائے گا یہ دوسرا درجہ ہو گیا, یہ اوپر والے درجے میں چلا گیا, اور اوپر والے درجے میں چلا گیا تو اب کیا ہوا, جاہی ہو گیا یہ. اب نیچے والی چیزیں بھی چل رہی ہے اور اوپر والی بھی, کہ میں بڑا رہوں, یہی رو تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا, ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا, جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا, میں بڑا رہوں بس سب سے, میں ٹاپ رہوں. اور اگر اصلاح کی فکر نہیں کی اور یہ جاہی امراض میں رہا, جاہی امراض میں, تو اور ترقی کرے گا, اور ترقی کر کے اب دین کے بارے میں نظریات بدلیں گے, افکار بدلیں گے, یعنی بدعتوں میں مبتلا ہوگا, اہل ہوا میں سے بن جائے گا. یہ معتزلہ اور خوارج اور فنا اور فنا اور دنیا بھر میں اس وقت بھی بہت سارے فرقے نظر آتے ہیں. تو جو ارباب علم, جو ارباب علم باہی چیزوں سے نہیں بچیں گے وہ جاہی میں مبتلا ہوں گے, اور جاہی سے نہیں بچیں گے اور اصلاح نہیں کروائیں گے اپنی, تو آگے ان کے افکار و نظریات بدلیں گے, اور ان کے افکار و نظریات بدلیں گے تو غلط چیزیں بیان کریں گے, غلط تشریحات کریں گے قرآن اور حدیث کی, غلط فتوے دیں گے, غلط مسئلے بیان کریں گے, اور ایک نیا فرقہ وجود میں آئے گا. اور اس پر بھی اگر بس نہیں کیا, یہاں پر بھی اگر توفیق نہیں ملی اپنی اصلاح کی اور کسی کے سامنے نہیں جھکایا اپنے آپ کو, تو پھر ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے گا, ابھی نہیں تو موت کے وقت. یہ ترتیب ہے اس کی, غور سے سنو اس کو. تو بگاڑ شروع ہوتا ہے باہ سے, باہ کا بگاڑ جاہ کے بگاڑ تک لے جاتا ہے, جاہ کا بگاڑ نظریات کے بگاڑ تک لے جاتا ہے, اور نظریات کا بگاڑ اعتقاد کے بگاڑ تک لے جاتا ہے, اور علاج بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے. آپ علاج کرنا چاہتے ہیں تو کیا پہلے عقائد کو درست کرو؟ نہیں, پہلے باہ والے جو مسائل ہیں اس کے اوپر قابو لاؤ, اس مجاہدی کی برکت سے عقائد درست ہوں گے. یہ مجاہدہ چلتا رہے تو پھر جاہ والے مسائل حل ہوں گے, یہ مجاہدہ چلتا رہا وہ تو فکر و نظر درست ہوگی. یہ مجاہدہ چلتا رہا تو جاہ والے مسائل حل ہوں گے, اور یہ مجاہدہ چلتا رہا تو باہ والے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. تو مرض کی ابتدا بھی یہیں سے ہے اور اس کے علاج کی ابتدا بھی یہیں سے ہے. تو ہر ممکن کوشش کرو کہ خواہشات کی جتنی چیزیں ہیں جو آنکھوں کو اچھی لگتی ہے, کان کو اچھی لگتی ہے, زبان کو اچھی لگتی ہے, دماغ کو اچھی لگتی ہے, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ وقایا ہے, وقایا ہے جاہی امراض میں داخل ہونے سے, یہ وقایا ہے فکر و نظر کے بدلنے سے, یہ وقایا ہے اعتقادات کے خراب ہونے سے. اور اگر کوئی ان چیزوں میں مبتلا ہو گیا ہے تو یہ مجاہدہ کرو, آپ مجاہدہ کر کے دیکھو. دل نہیں چاہتا پھر بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھو, دل نہیں چاہتا پھر بھی فجر کے لیے اٹھو, دل نہیں چاہتا پھر بھی نگاہوں کی حفاظت کرو, اعتقادات درست ہونے شروع ہو جائیں گے, پھر فکر و نظر بہتر ہونے لگے گی, پھر جاہل امراض سے نجات ہوگی. اسی لیے اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری خاطر مجاہدہ کرتا ہے, اپنے نفس کی خلاف ورزی کرتا ہے, تو ہم ایسے لوگوں کے لیے ہمارے راستے کھول دیتے ہیں. تو بس آج میرا یہی پیغام ہے, ہر شخص یہ طے کر لے راستہ آگے انشاءاللہ. بیان ہوتا بھی رہا ہے, بیان ہوگا بھی, اللہ کرے کہ یہ واز بھی چھپ جائے تاکہ کتابی شکل میں لوگوں کے لیے مہیا ہو جائے. بس طے کر لیتے ہیں کہ آرزویں خون ہوں, آرزو جتنے بھی ہمارے آرزویں بس وہ خون ہوں آج سے. ناجائز آرزو خون, ناجائز آرزو خون, ناجائز آرزو خون, ناجائز آرزو خون, آرزویں خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں, اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. یہ دل اب تیرے قابل ہو جائے, یہ دل مردہ ہے, اور مردہ جو ہے مردہ مردہ چیز کو کوئی پسند نہیں کرتا, تو مردہ دل میں اللہ کی محبت نہیں اترتی. اسے زندہ کرنا پڑے گا, زندہ کرنا پڑے گا, اسے زندہ کرنا ہے, اسے خوراک دینی ہے. ذکر کی خوراک چاہیے, اسے اعمال کی خوراک چاہیے, مجاہدے کی خوراک چاہیے. حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے, اور یہ فرماتے تھے کہ اگر یہ دل کی غذا ہے, اگر یہ میں دل کی غذا نہ دوں تو باطنی قوا ختم ہو جائے, باطنی قوتیں ختم ہو جائے. یعنی اتنا بڑا علامہ. تو یہ محنت بھی کرو, اور اس محنت کے ساتھ جو ہے, اس محنت کے ساتھ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ مدارج السالکین میں نقل کرتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص فجر کی سنت اور فرض, فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 40 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا, یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت, یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت, یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت, تو دل زندہ ہوتا ہے اذکار سے. مشائخ اذکار بتاتے ہیں اپنے تجربے سے, تو یہ بھی کوئی حدیث کا ذکر نہیں ہے, یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دل کو زندہ کرنے کا اپنے تجربے سے ایک وظیفہ بتایا, یہ بھی شغل ہے. علامہ ابن تیمیہ بھی صوفی تھے, علامہ ابن القیم بھی صوفی تھے, تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وظیفہ بتلایا جیسے ہمارے مشائخ وظیفہ بتلاتے ہیں. تو مشائخ نے جو آپ کو معمولات بتلائے ان کو بھی کرو, اور ساتھ میں یہ بھی ملا لو. علامہ ابن القیم مدارج السالکین میں فرماتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 40 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے, یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت احی اللہ بہا قلبہ, اللہ تعالی شانہ اس ورد کے ذریعے اللہ اس کے دل کو زندہ کریں گے. تو بھائی جو شخص مردہ دل کو زندہ کرنا چاہتا ہے, مردہ دل کو زندہ کرنا چاہتا ہے, اسے تو جو بھی چیز مل جائے گی اس پہ عمل کرے گا. تو میرے جتنے متعلقین ہیں ان کو تو بطور خاص میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو پڑھیے, یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, مومنین سے کہا جائے، کیا مومنین کے لیے وقت نہیں آیا؟ اللہ پوچھ رہے الم یأن للذین آمنوا، کیا مومنین کے لیے وقت نہیں آیا؟ کس بات کا؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائیں، وما نزل من الحق، اور اس حق کے سامنے جھک جائیں جو اللہ کی طرف سے اترا ہے، یہ وقت نہیں آیا. یعنی ان مومنین سے کہا جا رہا ہے جو مومن ہونے کے ساتھ ساتھ گنہگار ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے. غور سے سنیے، الم یأن للذین آمنوا انت، یعنی وہ مومنین جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کیا ان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کے ذکر، اللہ کی کتاب، اللہ کے قرآن اور اللہ کی جو شریعت ہے اس کے سامنے جھک جائیں اور اب گناہوں کو چھوڑ دیں؟ اور آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ولا یکون کالذین اوتوا الکتاب من قبل، یہ گنہگار مومنین کو چاہیے کہ وہ اپنے پہلے جو اہل کتاب والے مومنین تھے ان جیسے نہ بنے. ولا یکون کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور ان کو نہیں ہونا چاہیے ان لوگوں کی طرح جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی. کیا انہوں نے کیا کیا تھا؟ ایمان تو لائے تھے مگر گنہگار بن کر زندگی گزار رہے تھے، گناہوں والی زندگی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ مومنین کو جھک جانا چاہیے شریعت کے سامنے، اور جھک کر کے شریعت کے احکام کی پابندی کرنی چاہیے. انہیں ان اہل کتاب مومنین کی طرح نہیں رہنا چاہیے جو ایمان قبول کرنے کے بعد گناہوں والی زندگی گزار رہے تھے، اور جھکے نہیں، فتال علیہم الامد، اور لمبی مدت گزر گئی. ایمان اور گناہ، ایمان اور گناہ، ایمان اور گناہ، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فقست قلوبہم، فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی ان کے دل مردہ ہو گئے. فقست قلوبہم، پہلے گناہوں کی وجہ سے دل بے ہوش ہو جاتا ہے، اور بے ہوشی کے بعد مردہ ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ علیہ وسلم وکثیر منہم فاسقون، اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں فسق سے مراد کفر ہے. وکثیر منہم فاسقون، ان میں سے بہت سارے کافر ہیں. اللہ ڈرا رہے ہیں، اللہ ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ تم ان کی طرح مت ہونا کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ نیکی بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، چلے گا، کوئی حرج نہیں. نہ فتح علی، اس طرح لمبی مدت گزر جاتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور آدمی کفر میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ شانہ آگے ہمیں ہماری ہمت افزائی کرتے ہیں کہ تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ او ہو، میں نے بھی تو 25 سال گناہوں میں گزارے، میں نے بھی تو 30 سال گناہوں میں گزارے، میں نے بھی تو 40 سال گناہوں میں گزارے، تو میرا دل تو مردہ ہو گیا ہوگا. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو تم کہ اللہ تعالیٰ شانہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ تعالیٰ شانہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ شانہ زمین کو زندہ کرتے ہیں اس کی موت کے بعد. یعنی موسم گرما میں جب پانی رک جاتا ہے تو زمین مر جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے، پھر اللہ بارش برساتے ہیں اور لہلہانے لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے ان مومنین کو جنہوں نے گناہوں میں زندگی گزاری ہے اور جن کے دل مردہ ہو رہے ہیں، ان کو یہ کہا کہ جو خدا مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، وہ تمہارے دلوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ تم سچے دل سے استغفار اور توبہ کرو. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، تم اللہ کی بارگاہ میں توجہ کر کے سچے دل سے توبہ کرو اور اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ شانہ موسلا دھار بارش تمہارے دلوں پر بھی برسائے گا، جس کے نتیجے میں اخلاق فاضلہ کی کھیتی لہلہانے لگے گی. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. بس یہاں سے یہ نیت لے کر کے اٹھو، عزم لے کر کے اٹھو کہ کچھ بھی کرنا پڑے، آرزویں خون ہو یا حسرتیں پامال ہو، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل، مجھے اس گندے دل کو صاف کرنا ہے تاکہ یہ اللہ تیری محبت اتر سکے. اب یہ میں عزم کرتا ہوں، اس کے لیے مجھے تلاوت کرنی پڑے تو تلاوت کروں گا، ذکر کرنا پڑے ذکر کروں گا، صحبت صالح اختیار کرنا پڑے صحبت صالح اختیار کروں گا، بری صحبت سے دور رہنا پڑے بری صحبت سے دور رہوں گا، جو بھی کرنا پڑے، بد نظری سے بچنا پڑے بد نظری سے بچوں گا، زنا سے بچنا پڑے زنا سے بچوں گا، فلم سے بچنا پڑے فلم سے بچوں گا، اور فلم سے نہیں بچ سکتا اپنے شیخ کے سامنے بات رکھنی پڑے اپنے شیخ کے سامنے بات رکھوں گا، اس لیے کہ شیخ کے سامنے کی شرمندگی قیامت کے دن کی شرمندگی سے بہت ہلکی ہے. اور شیخ اگر مجھے کہے کہ فلم سے بچنے کے لیے تمہیں یہ سزا تجویز کرو اپنے لیے, تو وہ بھی میں کروں گا. شیخ اگر کہے کہ جب بھی فلم دیکھو تو 10 رکعت نفل نماز پڑھو سزا کے طور پر, تو یہ بھی میں کرنے کے لیے تیار ہوں, جو بھی کرنا پڑے کروں گا. لیکن اب تو اس دل کو اللہ کی محبت کا مرکز بنانا ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما عاتيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك, واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا. اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا ومن اهلنا ومن الماء البارد. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. رحم کا کرم کا معاملہ فرما, یسر و سہولت کا معاملہ فرما, عفو عافیت کا معاملہ فرما, فضل و عنایت کا معاملہ فرما, حفظ و امان کا معاملہ فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین. ہم مجرم ہیں, ہمیں اپنے جرموں کا اعتراف ہے. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین. ہم نے ہمارے قلوب کو محبت مجازیہ سے الہ العالمین محبت مجازیہ سے آباد کیا ہوا ہے. الہ العالمین اس میں ہر قسم کی طرح طرح کی ناجائز محبتیں ہیں. الہ العالمین تیری محبت سے ہمارا دل خالی ہے. الہ العالمین ہم آج تیرے اس پاک گھر میں بیٹھ کر الہ العالمین علماء کی موجودگی میں, صلحاء کی موجودگی میں, طلباء کی موجودگی میں, نیک لوگوں کی موجودگی میں الہ العالمین تجھ سے عہد کرتے ہیں, معاہدہ کرتے ہیں کہ الہ العالمین آج سے موت تک اس دل کو تیری محبت سے منور کرنے کے لیے الہ العالمین ہم رات اور دن کو ایک کریں گے, خون اور پسینے کو ایک کریں گے. الہ العالمین ہم تجھ سے معاہدہ کرتے ہیں. الہ العالمین ہماری اس عزم کو قبول فرما لے, ہماری اس عزم کو قبول فرما لے, ہماری اس عزم کو قبول فرما لے. الہ العالمین اگر تو ہمارے لیے سہولتیں پیدا کرے گا, یہ مشکل کام ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. الہ العالمین ہمیں اپنی محبت کی لذت سے محروم نہ فرما. الہ العالمین ہمیں اپنی محبت عطا فرما, ہمارے قلوب کو اپنی محبت سے منور فرما. الہ العالمین الہ العالمین ہمارے روئے روئے کو, ہمارے جسم کے بال بال کو تیری محبت سے آشنا فرما دے. الہ العالمین تیری محبت کے لیے ذکر کثیر کی ضرورت ہوتی ہے. الہ العالمین ہماری زبانوں کو ذکر کثیر سے تر و تازہ فرما دے. الہ العالمین ہمارے دماغوں کو ذکر کثیر سے معطر فرما دے. الہ العالمین ہمارے دلوں کو ذکر کثیر سے منور فرما دے. اے الہ العالمین تجھے یاد کرنے والا بنا دے, تجھے بہت زیادہ یاد کرنے والا بنا دے. الہ العالمین زندگی میں بھی تیری یاد زبان پر رہے. الہ العالمین موت کے وقت بھی زبان پر تیری یاد رہے. الہ العالمین قبر پر بھی زبان پر تیری یاد رہے. حشر کے دن بھی زبان پر تیری یاد رہے. جنت میں بھی الہ العالمین تیری یاد زبان پر رہے. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرما, ہم سب کو توفیق عطا فرما. الہ العالمین تیری محبت عطا فرما, اور محبت تیری محبت کے حصول کے جو اسباب ہیں الہ العالمین ذکر کثیر ہے, قرآن قرآن مجید کی تلاوت ہے، گناہوں سے بچنا ہے، بری صحبت سے بچنا ہے، اچھی صحبت کو اختیار کرنا ہے، صلحاء کی اور بزرگوں کی صحبت کو اختیار کرنا ہے. الہ العالمین ان سب کی ہمیں توفیق عطا فرما. الہ العالمین یہ سارے وسائل ہمارے لیے مہیا فرما. الہ العالمین تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، نیک بندوں نے جو جو بھلائیاں تجھ سے مانگی ہے وہ ساری بھلائیاں ہمیں عطا فرما. جن برائیوں سے انہوں نے پناہ مانگی ہمیں برائیوں سے پناہ عطا فرما. الہ العالمین تو نے تیرے اولیاء کاملین کو بڑے بڑے مجاہدوں کے نتیجے میں، بڑی بڑی ریاضتوں کے نتیجے میں تیری محبت کا جو درجہ دیا ہے، ہم کمزوروں کو بغیر ان مجاہدات کے، بغیر ان ریاضتوں کے، آسانی کے ساتھ تھوڑا کرا کے الہ العالمین نصیب فرما دے. الہ العالمین ہمارا ان کے ساتھ حشر فرما. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین حجاج کے حج کو قبول فرما. جن لوگوں پر حج فرض ہے الہ العالمین ان کے لیے آئندہ سال اسباب مہیا فرما. الہ العالمین جو حج کے لیے جانے کی امید رکھتے ہیں الہ العالمین ان کے لیے بھی وسائل مہیا فرما. الہ العالمین مالی وسائل بھی مہیا فرما، اور الہ العالمین جسمانی ہمت والے وسائل بھی مہیا فرما، اچھے رفقا بھی مہیا فرما. یا رب العالمین حرمین شریفین کی ہم سب کو محبت عطا فرما. الہ العالمین وہی کی ہم سب کو موت عطا فرما. الہ العالمین، الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مصیبت زدہ ہیں انہیں عافیت عطا فرما. الہ العالمین جن کو معاملات وغیرہ میں دشواریاں ہیں الہ العالمین ان کو توفیق عطا فرما، آسانیاں پیدا فرما. اے ارحم الراحمین مجاہدے کو آسان فرما دے، شیطان و نفس کے مکائد سے ہماری حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین اس مقصد عظیم کو ہمارے دل دماغ میں بسا دے، اور الہ العالمین اس مقصد عظیم کو لے کر الہ العالمین زندگی گزارنے والا بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. بس سب ارادہ کرتے ہیں نا پکا، کوشش کرو، محنت کرو، ہمت کرو، انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا. اور اللہ سے مانگتے بھی رہو، کوشش کے ساتھ اللہ سے مانگتے بھی رہو. اور مسلمانان عالم کے لیے روزانہ دعا کرنے، بھائی ذرا تھوڑا سن لیجئے اس کو، مسلمانان عالم کے لیے روزانہ دعا کرو. اس میں میں نے آپ حضرات کو ایک کارڈ، بھائی وہ کارڈ ابھی تقسیم کرو نماز کے بعد، ایک کارڈ ہمارے یہاں سے چھپا ہے، اس کے اندر جو ہے دو دعائیں بتلائی گئی. ایک تو درود پاک ہے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. آپ حضرات یہ بہت دفعہ سن چکے ہیں علماء سے، یہاں بھی سن چکے ہیں کہ درود شریف اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں. اس لیے کہ جب درود شریف میں ہم دعا کرتے ہیں تو کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ تو اللہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ ان کے لیے کوئی درود قبول کر لیتے ہیں. تو یہ درود ایسا ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعا ہے اور مؤمنین اور مؤمنات کے لیے بھی دعا ہے. کیا ہے درود کا ترجمہ؟ اے اللہ رحمتیں بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں، اور اے اللہ رحمت بھیج مومن مردوں پر، مومن عورتوں پر، مسلم مردوں پر، مسلم عورتوں پر. تو اگر یہ قبول ہو جائے تو مسلمانوں کا بھلا ہوگا. یہ درود شریف بھی اس کارڈ پہ لکھا ہوا ہے. یہ درود شریف دن میں 100 مرتبہ اگر کوئی پڑھ سکے تو بہت اچھا، اگر نہیں تو کم سے کم ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو. اور دوسرا اس کے اندر ایک دعا ہے، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے احوال کو درست فرما دے. اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تکلیفوں کو، دشواریوں کو دور فرما دے. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما دے. اس کو دن میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے تو بھائی امت کے حالت کے لیے اگر اس کی کوئی فضیلت نہ ہوتی نا تو بھی امت کے ساتھ اتنی ہمیں محبت ہونی چاہیے، اور امت میں تو ہم بھی آگے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کی فضیلتیں بھی بہت ہیں. درود شریف کی فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کے نامۂ اعمال والا میزان بھاری رہے تو اس کو چاہیے کہ یہ درود شریف پڑھے, تو درود شریف پڑھنے سے میزان بڑھے گا, بھرے گا. ٹھیک ہے. اور یہ جو دعا ہے اللہم اسر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم فرج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بڑے اونچے پائے کے بزرگ تھے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 10 مرتبہ اس کو پڑھے گا یعنی امت کے لیے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے اسے ابدال بنا دیں گے. تو دیکھو اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے, امت کا بھی فائدہ ہے. تو کارڈ انشاءاللہ مل رہا ہے, گھروں میں جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی اپنے دوست احباب سے منگوا لیجئے, مفت میں تقسیم ہو رہا ہے. اور جو عورتیں ہیں وہ بھی اپنے شوہروں اور بھائیوں سے کہیں کہ یہاں سے لے جائے, انشاءاللہ دفتر سے بھی آپ کو ملے گا, اسلامک دعوی اکیڈمی کی آفس کھلتی ہے اس میں سے بھی مل جائے گا. اور یہاں آئیں گے اور پیچھے ہمارے حافظ احمد علی صاحب وغیرہ جو کھڑے رہتے ہیں ان سے بھی مانگیں گے تو ملے گا. یہ کارڈ لو, دوسروں کو بھی پہنچاؤ, لیکن ایسے ہی آنکھ بند کر کے خدمت کرو. مفت میں ملتی ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مفت میں پرنٹ ہوتا ہے, اس کے لیے کسی نے پیسے دیے ہوں گے, اس لیے بہت کیئرفلی. اور دو گھر میں سب کو کہو کہ یہ عمل کرو اس کے اوپر, بھائی کرو گے. اور ایک ہماری کتاب ہے المعوذات, اس کو 3 منٹ لگتی ہے روزانہ پڑھنے میں. تو معوذات کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی جتنی مصیبت کی چیزیں ہیں ان سب سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں. ساری حدیث کی دعائیں ہیں, وہ بھی اکیڈمی سے حاصل کر لو, دکان میں بھی ملتی ہے اور مفت میں بھی ملتی ہے. تو مفت میں اگر چاہیے تو جی ذمہ داروں میں سے کسی سے پوچھو, خود دو. اور یہ معوذات جو ہے اس کی بھی, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کم سے کم آدمی خود اپنے بیوی بچوں پر تو پیار محبت سے کہیں کہ بھئی یہ سب کو پڑھنا ہے. اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. نیوز وغیرہ سوشل میڈیا ہمارے پاس ہے نہیں, آپ زیادہ جانتے ہیں. بس اس میں کیا تبصرہ کریں, کیا تقریر کریں اس پر. ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ درست ہو جائے گا تو اللہ ہمارے معاملات کو درست کر دیں گے. بس اس کی ہر شخص فکر کرے, زندگی میں دین آئے, تقوی آئے, زندگی میں توبہ استغفار آئے, اور دعا بہت زیادہ ہو اللہ سے. ہم دونوں بیٹھ کر کے تبصرہ کرتے رہے کہ پاکستان میں یوں ہو رہا ہے, کشمیر میں یوں ہو رہا ہے, ایران میں یوں ہو رہا ہے, فلاں جگہ, اس سے تو مسئلے حل نہیں ہوں گے. میرے اور آپ کے اختیار میں ہے کیا؟ تو جس کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا وہ کیا کرتا ہے؟ عقل مند ہوتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہو. تو ہمارے ہاتھ میں تو کوئی اختیار نہیں ہے, اور ہمارا ایسے کسی پریسیڈنٹ یا پرائم منسٹر سے بھی تعلق نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں کچھ ہے. ہم تو ہمیں اللہ سے بات کرنی چاہیے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو ہم سب دعا کریں گے, آہوزاری کریں گے, اور استغفار بھی مجموعی حیثیت سے کرو. پوری امت کی طرف سے استغفار کرو کہ اللہ میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں, امت میں سب سے بڑا گنہگار میں ہوں, کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور ساری امت کو معاف کر دے. تو استغفار ہو, آئندہ گناہ نہ ہو اس کا خیال رہے, تقوی. اس پر تو آج بیان ہوا ہے انشاءاللہ, اس کے لیے تو ہمیں کرنا ہے. اور یہ دعائیں بھی پڑھو, اللہ بھی بہت خوش ہوگا کہ میرے نبی کی امت سے ان میرے بندوں کو پیار ہے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلے گا فرشتوں کے ذریعے, وہ بھی بہت خوش ہوں گے کہ دیکھو میری امت سے میرے ان امتیوں کو کتنا پیار ہے. ٹھیک, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.